الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما آج انشاءاللہ حدیث نمبر 40 شروع کریں گے. تو اس حدیث کے تلاوت تو کل کر لی تھی رائٹ, اور اس کا لفظی ترجمہ بھی کر لیا تھا. لغات دیکھ لیتے ہیں کتاب میں سے کہ پیج نمبر 97 کے اوپر یہ حدیث ہے روضۃ الطالبین میں, اور اس کے لغات میں فرماتے ہیں کہ اشتقا کا مطلب ہوتا ہے بیمار ہونا. تو اشتقا جو ہے وہ باب افعال سے ہے. تو یہ جو باب ہوتے ہیں یہ بیسیکلی پیٹرنز ہوتے ہیں ورڈز کے, ٹھیک ہے, وربل پیٹرنز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. وزن بھی ان کو کہتے ہیں, باب بھی ان کو کہتے ہیں. تو یہ علم الصرف کے اندر انشاءاللہ جب آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے, تو پھر اس میں آپ یہ ابواب پڑھیں گے. بیسیکلی یہ جو اصل ورڈ ہے, یعنی اس اشتقا کی جو اصل ہے حروف اصلی, وہ شین کاف اور یا, شین کاف یا. جیسے کہ ہم شکایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں, تو وہ شکایت بھی اسی سے نکلا ہے. تو شین کاف اور یا کو جب اس پیٹرن میں ڈالتے ہیں باب افعال والا پیٹرن, تو وہ اشتقا بن جاتا ہے. تو یہی فرما رہے ہیں کہ یہ باب افعال سے ہے. اس اشتقا کا ٹینس البتہ آپ جان سکتے ہیں, وہ ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف, یعنی جو پہلا ٹینس ہوتا ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. اشکاءن یہ اس کا مصدر ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے شکایت قبول کرنا. اچھا, یہ جو مصدر انہوں نے لکھا ہے یہ باب افعال سے مصدر نہیں لکھا ہے, ٹھیک ہے. خیر, اشکاءن کا مطلب شکایت قبول کرنا ہوتا ہے. شکو کا مطلب ہوتا ہے الم پہنچانا, یعنی غم پہنچانا, ٹھیک ہے. تو یہ شکایت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے شکو. شکو تو الا نخن غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ میں نے شکایت کری اپنے استاد سے, تو وہ شکو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. عینہو آنکھ جمع عیون, ٹھیک ہے. تو عینہو انہوں نے لکھ دیا ہے, لیکن عینہو تو پورا کا پورا مضاف مضاف الیہ ہی مرکب ہے, ٹھیک ہے. تو عین ہوتا ہے آنکھ, اور اس کی جمع آتی ہے عیون, صحیح. عین کا لفظ جو ہے وہ پانی کے چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے کے معنی میں استعمال نہیں کیا ہے, بلکہ آنکھ کے معنی میں استعمال کیا. تو یہ لغات لکھی تھی انہوں نے. تشریح پہلے ہم ان کی لکھی ہوئی پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اسلام نے آپس کے ترحم, ترحم مطلب رحم کرنا, اور حسن سلوک کی جو تعلیم دی ہے اس کی نظیر کسی اور مذہب اور دین میں نہیں ملتی. اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک برادری بنا دیا, اور تمام ذات و قبائل اور تفرقات کو بالکل ختم کر دیا, اور فرمایا کہ تم نہ سرخ رنگ والوں سے بہتر ہو اور نہ سیاہ رنگ والوں سے, مگر تقوی کے اعتبار سے افضل ہو سکتے ہو, ٹھیک ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا جو انہوں نے لکھا ہے, یہ جملہ ایک عام آدمی جب پڑھتا ہے نا تو وہ اس کے غلط معنی لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ لکھنے والے کی غلطی یوزلی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ لکھنے والا ایک الگ نیت سے لکھ رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی بات لکھی جاتی ہے, یا ایون جب ایک بات بولی بھی جاتی ہے, خطاب کیا جاتا ہے فار ایگزامپل, تو ایک ہی جملے کے اندر ساری دنیا کو سمونے کی کوشش نہیں کی جاتی, ساری تفصیلات سمونے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ازمپشن پر چھوڑ دی جاتی ہیں. صحیح, تو ازیوم کیا جاتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے نا وہ اس کو ایک خاص اینگل سے پڑھ رہا ہوگا تو وہ غلط معنی نہیں لے گا. ٹھیک ہے, اچھا غلط معنی نہیں لے گا, یہ ازمپشن تو ہوتی ہے, اس کو ازمپشن کے بجائے اس کے لفظ استعمال کرنا چاہیے ایکسپیکٹیشن. ٹھیک ہے, یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے لکھنے والے کی. صحیح, کیوں ہوتی ہے یہ ایکسپیکٹیشن لکھنے والے کی؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کتاب جب لکھی جاتی ہے نا تو لکھنے والا پراپر جو علم کے سسٹم کو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میری کتاب جو ہے نا وہ کسی استاد کی مدد سے پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, میری کتاب کسی استاد کی گائیڈنس میں یا مدد کے ساتھ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, تو کوئی بالکل ہی بے علم انسان وہ اکیلے میں اٹھا کر کے خود سے اس کتاب کو پڑھ کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ خود سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ظاہری الفاظ سے وہ دھوکہ کھا جائے گا. صحیح, لیکن اگر وہ کسی استاد کی مدد سے اس کتاب کو پڑھے گا تو پھر استاد میری اس لکھی ہوئی بات کو ایکسپلین بھی کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ ساری تفصیل جو میں لکھ نہیں سکتا اتنی تھوڑی سی جگہ میں وہ استاد اپنے لیکچر میں ایکسپلین کر دے گا. ٹھیک ہے, تو پھر اتنی ساری تفصیلات لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اگر ساری تفصیلات کتاب لکھنے والا لکھنا شروع ہو جائے تو پھر ہر کتاب بہت موٹی ہو جائے اور بہت مشکل ہو جائے اور لوگ اس کو دیکھ کر کے گھبرا جائیں کہ یہ کتاب کیسے پڑھے بھائی, یہ تو بہت موٹی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کتاب لکھنے والا نا ساری تفصیلات نہیں لکھتا. تو یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک برادری بنا دیا, یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایک برادری کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے, ایک برادرہڈ وہاں پر وہ یعنی اخوت قائم کری مہاجرین اور انصار کے درمیان. صحیح ہے, دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا, ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا. صحیح ہے, تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن آگے جو فرما رہے ہیں نا کہ تمام ذات و قبائل اور تفرقات کو بالکل ختم کر دیا, تو یہ تو نہیں ہوا تھا نا. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہوا تھا, یہ تو نہ اس وقت ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. ٹھیک ہے, قبائل ختم تو نہیں ہو گئے. ہم سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں, حتیٰ کہ حدیثوں کو بھی پڑھتے ہیں, تو قبائل کا تذکرہ جگہ جگہ ملتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اور لوگوں کے درمیان فرق بھی جگہ جگہ ملتا ہے. یہ فرق ختم نہیں ہو جاتا انسانیت کے درمیان. ٹھیک ہے, جو امیر ہوتے ہیں وہ امیر رہتے ہیں, جو غریب ہوتے ہیں وہ غریب رہتے ہیں, جو متوسط ہوتے ہیں وہ متوسط رہتے ہیں. اس فرق کے مٹا دینے کو قرآن نے منع کیا ہے کہ آپ اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں, آپ یہ نہیں مٹا سکتے. اس کے اوپر قرآن کی آیات موجود ہیں اور ان آیات کی تفسیر کے اندر علماء کرام نے بہت اچھے انداز میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان فرق رکھا ہے نا, معاشی فرق جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کو کسی کا خادم بنایا ہے, کسی کو کسی کا امیر بنایا ہے, کسی کو کسی کا مالک بنایا ہے, ٹھیک ہے, کسی کو غلام بنایا ہے, کسی کو آقا بنایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے. اس تقسیم کو ہم ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ذاتیں بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, قبائل بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں, تفرقات اس انداز کے تفرقات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے نہیں ہوا تھا. پھر ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جو انہوں نے بعد میں فرمایا نا وہ ہوا تھا کہ افضلیت کا معیار اس وجہ سے ختم ہو گیا, کافی حد تک افضلیت کا معیار ختم ہو گیا قبائل کا اور ذاتوں کا. ٹھیک ہے, تو افضلیت کا معیار اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو کہ تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ٹھیک ہے, تو افضلیت اللہ کے نزدیک یہ ہو گئی, لیکن دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے افضلیت ایک قبیلے کو دی اور وہ افضلیت آج تک قائم ہے, وہ ختم نہیں کر سکتے ہم. وہ کون سی افضلیت ہے؟ قریش کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت دی دنیاوی اعتبار سے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ قریش سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے, نہیں, جنت میں تو وہی جائیں گے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے, صحیح ہے. لیکن اس دنیا کے اعتبار سے جو قریشی قبیلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے فضیلت دی, اور انہی میں سے خلفاء یعنی جو امیر المؤمنین بنے وہ سارے کے سارے قریش میں سے بنے, ٹھیک ہے. اور بیچ میں پھر جا کر کے وہ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا, تو پھر جو ہے وہ غیر قریش میں سے بھی بنے, جیسے کہ تاتاریوں کی جو اولادیں تھیں مغل جن کو کہتے ہیں وہ انڈیا میں بنے, اور سلطنت عثمانیہ تو وہ قریش میں تھوڑی تھے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر بعد میں تبدیلی آئی, لیکن یہ جو امارت ہے یہ لوٹ کے قریش میں ہی واپس پہنچے گی, ٹھیک ہے. جو امام مہدی ہوں گے وہ قریش میں سے ہی ہوں گے, صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہو گئیں ایک دم سے, لیکن پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ سب کچھ ختم ہو گیا, سارے کے سارے بالکل ایک برابر کے ہو گئے, جیسے کہ کمیونزم میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا کمیونزم کا نعرہ ہوتا ہے. جیسے کمیونزم میں ایسا ہو تو نہیں سکا, سوشلزم میں بھی نہیں ایسا ہو سکا, کمیونزم میں بھی ایسا نہیں ہو سکا, لیکن نعرے ان لوگوں نے خوب لگائے کہ سب کو برابر کر دو, سب کو برابر کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر افضلیت اپنے نزدیک معیار جو ہے وہ یہ رکھا کہ تقوی کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اسلام نے ہی تمام مسلمانوں کو ایک بدن کی مانند بنایا کہ جب کسی کو تکلیف پہنچے تو یہ سمجھے کہ مجھ کو ہی تکلیف دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کسی اور کو تکلیف پہنچے تو ہر بندہ یہ سمجھے کہ مجھے تکلیف دی جا رہی ہے. اس کی مثال حدیث بالا میں ایک عام سی فرمائی گئی ہے کہ جب انسان کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ تکلیف صرف آنکھ کو ہی ہو, بلکہ اس کی تکلیف سارا بدن محسوس کرتا ہے. اسی طرح اگر پوری امت ایک ہو جائے تو آج بھی اس میں وہ طاقت آ سکتی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں تھی, اور پھر کوئی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا. اسی مفہوم کو شیخ سعدی نے ان الفاظ میں بیان کیا, جو کہ فارسی کا شعر ہے, جس کو فارسی نہیں آتی, ٹھیک ہے. اب انہوں نے پھر وہی یونٹی کی بات کر دی ہے جو کہ پچھلے دنوں ہماری کلاس میں ڈسکس بھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو اس یونٹی کے بارے میں تو ہم آپ کو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے سمجھ لیں, یا جو بھی آپ کے سمجھ میں آئی بات کہ نہیں سمجھ میں آئی, آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں اگری کرتے ہیں, لیکن بہرحال اس آرز نے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا دیا تھا, جو کہ ہم نے اپنے بڑوں سے بھی یہی سمجھا بھی ہے, اور ہمارا بھی اسی کے اوپر یقین ہے کہ یونٹی جو ہے نا وہ اس دور کے اندر ایک سرایا, ایک سراب ہے, معراج ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک سائے کی مانند ہے, جس طرح انسان کا سایہ ہوتا ہے نا, وہ اگر اپنے سائے کو پکڑنے کی کوشش کرے تو وہ کبھی بھی نہیں پکڑ سکتا, ٹھیک ہے. تو سایہ جو ہے ہمیشہ بھاگتا رہتا ہے, اس کے آگے ہی بھاگتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس سے دور ہی بھاگتا ہے سایہ. تو اسی طرح سے یونٹی کا معاملہ ہے آج کے دور کے اندر, اور یہ بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ شروع میں ایسا نہیں تھا اور آخر میں بھی ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی جب امام مہدی آ جائیں گے, پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے بعد آئیں گے, تو اس وقت جو ہے نا وہ یونٹی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور شروع میں بھی تھی, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, وہ پورا کا پورا وہ ایک ہی سسٹم تھا. پھر اس کے بعد وہ آہستہ 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 کر کے ٹوٹتی چلی گئی. تو یہ تو بات ہو چکی ہے. تو ابھی آپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی, ٹھیک ہے, کہ ایک آدمی کی طرح ہوتے ہیں ایمان والے, اور ایک یعنی آنکھ کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے, تو آج بھی ہم, اللہ کا احسان ہے, فضل ہے اللہ کا کہ ہم کافر تو نہیں ہو گئے. یہ تو نہیں ہے کہ میں کافر ہو گیا, آپ کافر ہو گئے, یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن عاجزی میں آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو کافر ہو چکا ہوں, میں اتنا برا ہوں کہ میں تو کافر ہو گیا, اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے کہنے کی, رائٹ. تو گناہگار ہے, ٹھیک ہے, وہاں اس حد تک ٹھیک ہے, لیکن کافر اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو سارے کے سارے یعنی ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں, اور دنیا میں بہت سارے ایمان والے ہیں, تو پھر تکلیف کیوں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ اس حدیث کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ سے اس سوال کا جواب پوچھیں کہ تکلیف کیوں نہیں ہوتی, جی, تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ جی حضرات سوال سن لیا ہے سب نے؟ ہم سب ایمان والے بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے پورا بدن محسوس کرتا ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ کافر تو نہیں ہو گئے ہم؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے. ہاں، لیکن اس حدیث کے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ہے نا، اس تشبیہ کو استعمال کریں جواب کے لیے. وی تھنک دا پرابلم وچ ادر مسلمز آر فیسنگ ول ناٹ کم ٹو اس. ڈاکٹر صاحب، آپ سے تو بالکل صحیح جواب کے ایکسپیکٹیشن ہے کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے. جی، اپنے بیک گراؤنڈ کو استعمال کریں نا. اپنی پروفیشنل ایکسپرٹیز دوسرے مسلمز کو الگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ہم کوئی میانمار کے مسلمز کو کوئی دوسری قسم کا مسلم کو تھوڑی سمجھتے ہیں. بے حسی ہے. بے حسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر رجل واحد اور آنکھ اور سر اور بدن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے نا، تو اس تشبیہ کو استعمال کرتے ہوئے پھر ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیونکہ پچھلے دو کلاسز میں ہم نے حدیث کے الفاظ ہی کے اوپر ساری کی ساری بات کری نا. آئینہ، دو گھنٹے ہم نے آئینے کے اوپر بات کری کیونکہ حدیث کے الفاظ میں آئینہ تھا. تو یہاں پر بھی حدیث کے الفاظ ہی کو استعمال کرتے ہیں. زندہ نہیں ہے، تو زندہ نہیں ہے، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا زندہ نہیں ہے، تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں ان کے جواب سے؟ میں تو ایگری نہیں کرتا. ایگری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ایگری نہیں کرتے کہ کیوں نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ ہم کلاس میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں. آپ سب لوگ جو ہے نا، وہ حدیث کے الفاظ کو نہیں استعمال کر رہے. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگز جو ہیں، جو کہ غلط نہیں ہے آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگز، لیکن اپنی انڈرسٹینڈنگ سے جواب دے رہے ہیں نا، جو کہ ہے ہماری، یعنی اتنی نالج بیس تو بن چکی ہے ہماری دین کے بارے میں. لیکن حدیث کے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے تشبیہ دی، اس کو استعمال نہیں کر رہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے. چلیں آپ کو ایک ٹپ میں ایک لفظ بول دیتے ہیں. یا بدن کی بات ہو رہی ہے نا انسان کے، تو بدنی باتوں کی بات کریں نا. پارٹس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. اچھا، اب آپ اس کا جواب دیں کہ پارٹس میں کوآرڈینیشن کب نہیں ہوتی؟ بدن میں اگر روح نہ ہو نا، تو بدن مر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مردہ. آپس میں حسن سلوک اور ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، ایمان کی کمزوری، روح کمزور ہو گئی، ایمان. بہرحال نیورولوجی، ٹھیک ہے، نیورولوجی کو لے کر کے آئے. نیورو سسٹم، کنیکشن ویک بٹوین دا پارٹس، ٹھیک ہے. نیورولوجی کو ذرا یہاں پہ اپلائی کریں. نیورو سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، نروس سسٹم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نروس سسٹم میں جب فالٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نروس سسٹم برین سے کنٹرول ہوتا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری وینز جو نروز ہوتی ہیں، ماشاء اللہ بہت پیارا ہے، ماشاء اللہ، تو پورے باڈی کے اندر نروز پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن جب برین کے اوپر کوئی اٹیک ہو جاتا ہے نا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فالج، सही है, पैरालिसिस कहते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाए तो फिर तो बंदा मरी जाता है, फालिज हो जाता है, फालिज होने से बंदा मरता नहीं है। ठीक है, देखिए आपकी जो ये बात है ना कि हम मर गए हैं, हमारे अंदर से रूह खत्म हो गई है, तो अगर हम इसको तस्लीम कर लें ना तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने आप को काफिर तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात पहले हो चुकी है ना कि काफिर वो होता है कि जिसके अंदर ईमान बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो अगर ईमान खत्म हो गया तो वो हमारी रूह खत्म हो गई और इसका मतलब है हम मर गए। लेकिन हम मरे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मरे नहीं है, हम जिंदा हैं लेकिन कमजोर हैं, बीमार हैं। लेकिन ये बीमारी इस हदीस की नजर से अगर देखें तो ये बीमारी जो है वो किस किस्म की बीमारी है, क्योंकि इस हदीस में इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इस हदीस में कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, कुल की बात हो रही है। ठीक है, अगर इंडिविजुअल की बात होती ना तो फिर कह सकते थे हाँ जी हमारा फेफड़ा खराब हो गया है और हमारा दिल खराब हो गया है और हमारा जो है वो टांग खराब हो गई है। ठीक है, क्योंकि टांग के अंदर कोई बैक्टीरिया लग गया या कोई वायरस आ गया जिसकी वजह से फेफड़े में खराबी हो गई। ठीक है, ये बातें यहां इस हदीस में नहीं हो रही, इस हदीस में बातें हो रही हैं कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, कि आंख में तकलीफ हो और पूरे बदन में तकलीफ पहुंचे, राइट। तो ये नर्वस सिस्टम की बात हो रही है ना, नर्वस सिस्टम की बात हो रही है ना। नर्वस सिस्टम से ऐसा होता है, सिग्नल्स जो होते हैं वो ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन से वो सिग्नल्स डॉक्टर लोग ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कैसे पूरी पूरी जिस्म के नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं। तो जब फालिज हो जाते हैं ना, फालिज, तो फिर ये कोऑर्डिनेशन मुतासर हो जाती है। सही है, फिर एक तरफ आप देखें हाथ के ऊपर फालिज हो जाए, अब उस हाथ के ऊपर आप कुछ भी करते रहे आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी। माशाल्लाह डॉक्टर राशिद साहब मौजूद है कि नहीं है, डेंटिस्ट है। ठीक है, डेंटिस्ट साहब आज हमारे दरमियान नजर नहीं आ रहे, रोजाना होते हैं माशाल्लाह। तो जब वो किसी के दांत को निकालते हैं ना तो वो इंजेक्शन लगाते हैं नम करने के लिए। तो वो नम करने का इंजेक्शन क्या होता है, जिसको कि एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, वो क्या करता है, वो आपकी नर्व्स को जो है वो सस्पेंड कर देता है, वो सिग्नल्स को किसी तरह से सस्पेंड कर देता है, आई डोंट नो हाउ। ठीक है, अब जो है ना डॉक्टर साहब दांत को पकड़ पकड़ के इधर उधर मरोड़ रहे होते हैं और खूब जो है वो जोर लगा रहे होते हैं एक इंसान के मुंह के अंदर, लेकिन वो इंसान जो होता है सुकून से बैठा होता है, चीख रहा, चिंघाड़ नहीं रहा होता, चीख नहीं रहा होता, राइट। क्यों नहीं चीख रहा होता भाई, तुम्हारे मुंह के अंदर डॉक्टर साहब जो है वो इस किस्म की हरकत नहीं कर रहे हैं, खून निकल रहा होता है उसके मुंह से, राइट, खून निकल रहा होता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं हो रहा होता क्योंकि नर्वस सिस्टम जो उस इलाके का है उसको सस्पेंड कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये इसका ताल्लुक ब्रेन से है, इसका ताल्लुक नर्वस सिस्टम से है। तो हमारी हालत जो है ना, अगर आप एक इज्तिमाई शक्ल में देखें, इज्तिमाई तौर पर, तो हम जो है वो पैरालिसिस के मरीज हैं, फालिज के मरीज हैं, हमारे मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर फालिज गिरा हुआ है, हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है वो सस्पेंड हुआ हुआ है, सिग्नल नहीं पहुंच रहे इधर से उधर। ठीक है, तो इसका जो हल है वो यही है कि इस पैरालिसिस को या फालिज को जो है ना वो ट्रीट किया जाए। ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें ओवरऑल अपने जो जो सिस्टम है उस सिस्टम को ठीक करना होगा। ठीक है, और ये सिस्टम जो है ना वो बस, अब इसकी मजीद तफसील मैं इतना, डॉक्टरी जो है वो जरा खानदान में डॉक्टरों की वजह से थोड़ी बातें करना शुरू हो गए, वरना ज्यादा मुझे डॉक्टरी नहीं आती है, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा सिस्टम करना होगा कि हमारे बॉडी पार्ट जो होते हैं वो ठीक हो जाए, और फिर जो हमारा ब्रेन है ना, जो कि अमीर होता है पूरे इसका, यानी फिजिकल बॉडी का जो कंट्रोलर होता है वो ब्रेन होता है, फिजिकल बॉडी का कंट्रोलर। ठीक है, और ब्रेन का भी एक कंट्रोलर होता है। ठीक है, ब्रेन का भी एक कंट्रोलर होता है, वो जो कंट्रोलर होता है ना, उस वो कंट्रोलर वो दीन से पता लगता है, वो कंट्रोलर कोई फिजिकल चीज नहीं है बल्कि वो एक स्पिरिचुअल चीज है, वो कहलाती है दिल, कल्ब जिसको कहते हैं, रूहानी कल्ब। ठीक है, और ये हमें हदीस से पता लगता है। ठीक है, हदीस में मुबारका में से पता लगता है कि जो कल्ब होता है ना वो दरअसल पूरे के पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन कल्ब और जिस्म के दूसरे हिस्सों के दरमियान एक ब्रेन आ जाता है। ठीक है, तो ब्रेन भी असल में जिस्म ही का हिस्सा होता है, तो कल्ब जो होता है वो ब्रेन को कंट्रोल कर रहा होता है, ये तो साइंस ने थोड़ा बता दिया ना, और फिर ब्रेन जो है वो फिर हमें वो बाकी जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो कल्ब को अगर आप जिंदा कर लेंगे, कल्ब जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो फिर हमारा जो जो ईमान वाले हैं ना, अच्छा हम जो है ना वो पैरालिसिस भी हमारा थोड़ा अजीब किस्म का है। पैरालिसिस में यूजुअली क्या होता है, फिजिकल बॉडी में जब इंसान पैरालाइज हो जाता है तो फिर उसके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना वो उसमें सिग्नल्स पहुंचने कम हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो वहां से खराबी हो जाती है, ठीक है, तो वो जो है ना बिल्कुल ही गोया के मफलूज होके रह जाते हैं। लेकिन हमारा जो मसला है ना एज एन उम्मत, ये हमारा मसला एज एन उम्मत जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल पार्ट्स जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए, ठीक है, इंडिविजुअल पार्ट्स बिल्कुल पैरालाइज हो गए, अब हम उनको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं। ईमान वाले हैं, ईमान वालों का मामला यह है कि उनके अंदर कमी कोताहियां होती हैं, लेकिन ये कमी कोताहियां जो है ना ये दूर भी आसानी से हो सकती हैं, बहुत आसानी से कमी कोताही दूर हो सकती है। फिजिकल पैरालिसिस बहुत आसानी से दूर नहीं हो सकता, ठीक है, आजकल जरा मेडिसिन थोड़ी ज्यादा एडवांस आ गई है इस सिलसिले में, लेकिन फिर भी अभी इतना आसानी से उसको दूर करना मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन जो रूहानी पैरालिसिस होता है इसको दूर करना मुश्किल काम नहीं होता। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए इंसान को जो पिछले दो घंटे में हमने बात करी है आइनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आइनों को इस्तेमाल करना होता है। बेसिकली आइनों को इस्तेमाल करने से हमें अपने ऐबों का पता लग जाता है, ठीक है, और ऐबों का जब पता लग जाता है ना तो फिर हमने उन ऐबों से तौबा करनी होती है, ठीक है। तौबा करने का मतलब होता है अल्लाह ताला से रुजू करना, नादिम होना, शर्मिंदा होना, माफी मांग लेना, ठीक है, बस इतना ही करना होता है। जब इतना हम कर लेते हैं ना बाकी काम अल्लाह ताला कर लेता है, ठीक है। इतना कर लेने से फिर हमारी जो असल में कमजोरी है ना, असल कमजोरी, वो जिस्मानी कमजोरी नहीं है कि हमारे पार्ट्स कमजोर हो गए, असल कमजोरी ये है कि हमारी रूह कमजोर हो गई है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पार्ट्स में ताकत है, हमारे पार्ट्स में ताकत है, लेकिन वो ताकत कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ठीक है। तो देखें माशाल्लाह कहीं पर इतना पैसा है, इतना माल दौलत है, इतनी माल दौलत है कि दुनिया में कहीं इतनी माल दौलत नहीं है, सही है, तो भाई ताकत है ना हमारे पास माल दौलत वाली। उसी तरीके से आप कहीं पे जाएं तो वहां पर ब्रेन पावर अजीब, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि इतनी इंटेलिजेंस आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, राइट, ये सब मुसलमान है इंटेलिजेंट। तो जब डॉक्टरी पढ़ते हैं तो दूसरों को पीछे छोड़ देते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं दूसरों को पीछे छोड़ देते हैं, सही है। इसी तरीके से आप मुसलमानों के किसी और इलाके में जाएं, फिजिकल पावर, जिस्मानी ताकत जिसको कहते हैं, और जिस्मानी सलाहियतें इतनी हैं कि शायद आपको गैर मुस्लिमों में ऐसी जिस्मानी सलाहियतें ना मिले, ठीक है। तो हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास बे इंतहा जिस्मानी सलाहियतें, हमारे पठानों को देखें, राइट, कैसी जिस्मानी सलाहियतें उनके पास, पंजाब के लोगों को देखें, इतनी मेहनत करते हैं कि अगर आप सही मानों में देखें ना, बगैर अनबायस यानी बायसनेस अपनी खत्म करके देखें, तो मेरा जाती तजुर्बा, मेरा जाती ईमान यह है कि पंजाब के लोगों से ज्यादा मेहनती और कोई बंदा नहीं होता दुनिया में। आप देख लें पंजाब के लोगों से ज्यादा मेहनती बंदा नहीं मुझे नजर आता, ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं। तो सलाहियतें हैं ना सारी की सारी। उसी तरीके से इन चीजों को थोड़ा बहुत कंबाइन करके मिलिट्री सलाहियत, राइट, मिलिट्री सलाहियत कोई कम है हमारी उम्मत के अंदर? बहुत है। पाकिस्तान के पास आप देखें क्या कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास, राइट, बहुत कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह से एक इंसानी जिस्म जो होता है ना उसके पार्ट्स पैरालाइज हो जाते हैं तो अब वो पार्ट्स कुछ करने के काबिल नहीं होते, ठीक है, ऐसा नहीं है हमारा मामला। हमारे पार्ट्स जो है वो बहुत कुछ करने के काबिल है, ठीक है। तो मसला क्या है, कोऑर्डिनेशन का मसला है, और ये कोऑर्डिनेशन उस वक्त तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि इसका एक अमीर ना आ जाए, ब्रेन, राइट, एक सेंट्रल लोकेशन कंट्रोल करने वाली जगह ना आ जाए, ठीक है। और ये जिसको के लीडर कहते हैं या जिसको खलीफा कहते हैं या जिसको अमीर कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है या ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि इंसान फोर्स करके नहीं ला सकते, ठीक है। इंसान ये मेहनत करके एक लीडर पैदा नहीं कर सकते, ये बात हमारी समझ में नहीं आती, ठीक है। इस बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि हम मेहनत करके और तहरीकें चला करके और तंजीमें बना करके लीडरशिप लेकर के आ सकते हैं, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की जो कि अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, ये इंसानों के हाथ में नहीं दी है, ठीक है। अब इंसान कितने ही तंजीमें बना लें और नारे लगा लें और कुछ भी कर लें, उनके ये करने से लीडरशिप नहीं आने वाली है, ठीक है। تو ہم جو یہ اس کے لیے جو جتنے لوگ بھی محنتیں کر رہے ہیں نا وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے پھر فساد کا سبب بھی بنتے ہیں. صحیح ہے, تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس قسم کا ایک لیڈر دینا ہے, ہم نہیں کر سکتے اس کو پیدا. اور یہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ روحانی طاقت سے بیسیکلی کنٹرول ہوتی ہے, تو ہم جو ہے وہ کوآرڈینیشن تو نہیں لے کر کے آ سکتے, کوآرڈینیشن تو لیڈر ہی نے لے کر کے آنی ہے اللہ کی مدد, اللہ کی مرضی سے. لیکن کم از کم ہم انڈیویجول لیول کے اوپر جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں نا. اجتماعی طور پر اگر ہم کامیاب نہیں بھی ہوئے اپنی زندگی کے اندر, لیکن انفرادی طور پر تو کامیاب ہونا یہ تو ہمارا فرض ہے نا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا, تم نے زندگی میں سے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا, تم نے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, رائٹ, تم نے علم کے اوپر کتنا عمل کیا. ان سب چیزوں کا ہر انڈیویجول نے جواب دینا ہے, ہر انڈیویجول نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اس سے اس کے اعمال کا حساب قبر کے اندر لیا جائے گا, پھر اس کے بعد آخرت کے اندر لیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہم انڈیویجولی اپنے آپ کو زندہ کرنے کی بھرپور کوشش کر لیں, اور جب اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تو اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا کام کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نوز ہاؤ ٹو ڈو ہز جاب, ٹھیک ہے, ہمیں اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے ایسے کام کریے اللہ تعالیٰ. تو دعائیں ضرور مانگیں لیکن کام جو ہے نا وہ الٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کان کو سیدھے کان کو اگر پکڑنا ہے نا تو سیدھے ہاتھ سے ہی پکڑنا چاہیے. سیدھے کانوں کو پکڑنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال کریں گے تو پھر تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے سمجھ کی دعا مانگیں اور اپنے بڑوں کے پاس جائیں اور ماننے کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جائیں. ہمارے نوجوان جو خاص طور پر اس لیڈرشپ کے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور اس لیڈرشپ کے اوپر خوب تنظیمیں اور تحریکیں وغیرہ بھی چلاتے رہتے ہیں نا, تو یہ بہت کیا بولا جائے, ٹھیک ہے, یہ بڑوں کے پاس نہیں جاتے, بڑوں سے نہیں سیکھتے, بڑوں سے نہیں پوچھتے, ٹھیک ہے. اور یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ بڑوں کے پاس اگر جاتے بھی ہیں نا تو وہ بھی بری نیت لے کر کے جاتے ہیں, صحیح نیت سے نہیں جاتے, سیکھنے کے لیے نہیں جاتے. وہ اس لیے بڑوں کے پاس جاتے ہیں کیونکہ بڑوں کے پاس نا ان کو بھیڑ زیادہ نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, عوام کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے مولویوں کے پاس, علماء کے پاس. تو یہ جو نوجوان ہیں نا لیڈرشپ کے خواب دیکھنے والے, تو یہ جو ہے نا بڑوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ بڑوں کے پاس لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. تو اگر بڑے جو ہے نا وہ ان کی بات مان جائیں گے نا, کیونکہ یہ اپنی یہ بڑوں کی بات ماننے کے لیے تو نہیں جاتے نا, یہ بڑوں کو اپنی بات منوانے کے لیے جاتے ہیں. تو اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ علماء اور مشائخ جو ہیں وہ ان کی بات مان لیں. تو اگر علماء اور مشائخ ان کی بات مان لیں گے تو علماء اور مشائخ کے پاس جو عوام کی تعداد ہے نا بڑی تعداد, تو وہ تعداد ان کے ہاتھ آ جائے گی, ٹھیک ہے, وہ عوام کی تعداد ان کے ہاتھ آ جائے گی. تو پھر ان کے لیے نا لیڈر بننا یا لیڈرشپ کا حصول جو ہے وہ آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل کی جو ڈیموکریسی کا نظام ہے اس کے اندر تو گدھا گھوڑا برابر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تعداد چاہیے ہوتی ہے آپ کو خالی. تو یہ بھی نا تعداد کے چکر میں, صحیح ہے, تو یہ نیت کی خرابی ہے, یہ بہت خراب نیت ہے, اور اس خراب نیت سے نا ان کو تو دنیا نہیں ملنی ہے, آخرت کیا ملے گی. صحیح ہے, کچھ بات سمجھ میں آئی, کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیں. اچھا, اس حدیث کے بارے میں یہی باتیں تھیں. ہاں, ایک دو اور چیزیں لکھی ہوئی تھیں ایکچولی میں نے پہلے سے, کہ یہ جو اگر آپ کسی ایک جسم کو بھی دیکھیں تو اس جسم میں بھی یعنی روح اگر مضبوط ہوتی ہے تو ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے نا تو دوسرے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. لیکن اگر اس جسم کے اندر روح مضبوط نہ ہو, ٹھیک ہے, اب ہم نا نروس سسٹم کے لیول پہ بات نہیں کر رہے بلکہ اب ہم تھوڑی سی روحانیت کے لیول پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر روح مضبوط ہو تو پھر تو پورا جسم ویل کوآرڈینیٹڈ ہوتا ہے. لیکن اگر روح مضبوط نہ ہو, ٹھیک ہے, تو روح کا کاؤنٹر کیا ہوتا ہے جسم کے اندر, ٹھیک ہے, یعنی جو اپوزٹ فورس ہوتی ہے ہمارے اپنے جسم کے اندر, شیطان تو باہر کی فورس ہوتی ہے نا, بیرونی دشمن ہوتا ہے, ہمارے اپنے جسم کے اندر ہمارے روح کا مقابلہ کون کرتا ہے, نفس کرتا ہے, ٹھیک ठीक है, तो ये दोनों जो है ना गोया के एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। नफ्स रूह का दुश्मन है और रूह जो है वो नफ्स की दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन रूह जो है ना वो नफ्स को दबाने वाली चीज है। ठीक है, अगर नफ्स किसी का गालिब हो अपने जिस्म के अंदर, ठीक है, जिस्म के अंदर नफ्स गालिब हो और रूह कमजोर हो, तो नफ्स की जो एक प्रॉपर्टी होती है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है ख्वाहिश। ठीक है, ये आपको पहले बता चुके हैं, नफ्स का काम होता है ख्वाहिश पूरी करना। अब ये ख्वाहिश पूरी करना जो होता है ना, ये ऐसी होती है कि जिसको कहते हैं ना हम नफ्सा नफ्सी, ठीक है, नफ्सा नफ्सी कि भाई मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है ना, बस आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। ठीक है, तो जब नफ्स गालिब हो जाता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है कि इंसान का जिस्म का एक हिस्सा अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा होता है और उसके ख्वाहिश पूरी करने की वजह से जिस्म के दूसरे हिस्सों को नुकसान हो रहा होता है, लेकिन परवाह नहीं होती उसको। ठीक है, मिसाल के तौर पर जुबान के अंदर टेस्ट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, टेस्ट बड्स होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जिससे कि इंसान को टेस्ट फील होता है खाने का। ठीक है, अब अगर उसकी ये खाने की जो शहवत है ना, ये अगर गालिब हो, नफ्स का ये वाला पार्ट भाई जो जिसको टेस्ट बड्स कहते हैं, तो ये अगर गालिब हो ना, तो अब ये खाने खाएगा और इसको खाने खाने में इसकी परवाह नहीं है कि मैं जो खाना खा रहा हूं ये मेरे पेट में जाके क्या करेगा। ठीक है, इसको ये परवाह है कि मुझे ये खाना टेस्टी लगता है कि नहीं लगता है, सही है। हालांकि यही नफ्स है ना जो कि पूरे बदन का को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जुबान भी इसी नफ्स का हिस्सा है और पेट भी इसी नफ्स का हिस्सा है, इसी बंदे का ही है ना पेट, ये पेट तो नहीं है कि किसी दूसरे का पेट तो नहीं है कि भाई मुझे परवाह नहीं है कि उस बंदे के पेट में क्या हो, भाई इसका अपना पेट है, राइट। लेकिन जब इसकी खाने की शहवत गालिब है ना, कुछ लोगों को खाने का ज्यादा शौक होता है ना, कुछ लोगों को इतना शौक नहीं होता, लेकिन इसको खाने का ज्यादा शौक है, अब ये खाने पे खाने खा रहा है, इसके अंदर ना उसको कोलेस्ट्रॉल की फिक्र है कि जी ये कोलेस्ट्रॉल जाकर के मेरे वेन्स के अंदर जम जाएगा, ना इसको जो है वो मिर्च मसाले की फिक्र है कि मिर्च मसाला मेरे पेट में जाकर के बदहजमी कर देगा, राइट, मेरी सेहत खराब हो जाएगी इसकी वजह से। ही डजंट केयर, उसको केयर क्या है, बस मेरा टेस्ट का शौक पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कब होता है, जब नफ्स गालिब हो जाता है ना, तो फिर ऐसे ही होता है कि बिल्कुल कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है, एक हिस्से को दूसरे हिस्से की कोई परवाह नहीं होती, दूसरे हिस्से को तीसरे हिस्से की कोई परवाह नहीं होती। ठीक है, तो इस वक्त उम्मत के अंदर भी तकरीबन हाल यही है कि सलाहियतें तो बहुत सारी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन नफ्स गालिब है, ख्वाहिशात गालिब है। ठीक है, ईमान भी मौजूद है लेकिन ख्वाहिशात गालिब है, इस वजह से ये कुछ बन नहीं पा रहा हमारा। तो हमें अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है, नफ्स का तस्किया करना है, नफ्स के तस्किया जब करेंगे ना, तो फिर अपनी बात आगे चलेगी, और जब तक नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं चलेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हदीस नंबर 41, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस-सफरु क़त्अतुन मिनल अज़ाबी यमनउ अहदकुम नौमहु व तआमहु व शराबहु फइज़ा क़ज़ा अहदकुम नहमतहु मिन वजहिहि फलयअजल इला अहलिहि। थोड़ी सी लंबी हदीस है, तर्जुमा इसका कर लेते हैं। आज ये हदीस मुकम्मल करने का इरादा है, क्योंकि इसके बाद इससे जो है वो एक चैप्टर खत्म हो जाता है, इस बुक का पहला चैप्टर खत्म होता है, तो उसके बाद देखेंगे या तो इसी किताब को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे या फिर हम फिर फिका उठाएंगे इंशाल्लाह इसके बाद। तो इसका तर्जुमा लिखा कि सफर अजाब का एक टुकड़ा है, सफर तुम्हें रोकता है सोने और खाने और पीने से, लिहाजा तुम में से जब कोई सफर की गर्ज को पूरी कर ले तो उसको चाहिए कि अपने घर वालों की तरफ जल्दी लौट जाए। ठीक है, लफ्जी तर्जुमा अगर हम देखें या हम लुगात में से देख लेते हैं, इसलिए लफ्जी तर्जुमे में काफी टाइम लग जाएगा, लुगात में जो लिखा है उसी को पढ़ते हैं। असफरु मुसाफत तय करना, ठीक है, सब जानते हैं इस लफ्ज को, जमा होती है असफार, सफर की जमा असफार। सफरा फेल माजी का सीगा हुआ पहला वाला, अबदा के वजन पर सफरा, और ये नून यानी नसरा यंसरू के वजन पर है, यानी सफरा, और इसका मुजारे होगा यसफुरु, यसफुरु यानी वो सफर करता है या वो सफर करेगा। सफरा यसफुरु सुफूरन, ये इसका मस्दर है यानी सफर करना। कालत आला इन कुन तुम आला सफर, इन अगर तुम सफर में हो, ठीक है, सफर के लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ। कत अतुन ये जमा اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ قطع ہوتی ہے. تو قطع کا مطلب اردو میں بھی ہم کبھی استعمال کرتے ہیں, ٹکڑا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یا قطع کرنا یعنی ٹکڑے کر دینا یا توڑ دینا. تو یہ اس کے قطع, کسی نظم کا قطع یعنی نظم کا ایک ٹکڑا, ایک شعر, دو شعر, تین شعر, نظم کا ٹکڑا, اس کے لیے ہم قطع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یا اپنے تعلقات قطع کر دینا, ٹھیک ہے, قطع تعلقی کر دینا, یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. قطع فعل ماضی کا صیغہ ہوا, اور یقطعو وہ فعل مضارع کا صیغہ ہوا کیونکہ فتح یفتحو کے بدن پر ہے. قطعن جدا کرنا, یہ اس کا مصدر ہو گیا, جدا کرنا اور کاٹنا. قال تعالی وفی الارض قطع متجاورات, اس کی ترجمہ میں نہیں دیکھ سکا ہوں, تو متجاورات کا ترجمہ ذہن میں نہیں ہے. قطع ان کا مطلب تو ہم نے یعنی زمین کے اندر ٹکڑا ہے, متجاورات ذہن میں نہیں ہے. یمنعو منع, یعنی یمنعو کا مطلب ہوتا ہے وہ منع کرتا ہے, یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یمنعو, اور ماضی اس کا بنے گا منع, اور یہ ہے فتح یفتحو کے بدن پر. تو منع یمنعو, منع ماضی, یمنعو مضارع, اور حدیث میں بھی یمنعو ہی استعمال ہوا. ٹھیک ہے, ایک منٹ, یہاں سے پہلے جو ہے وہ السفر قطعت من العذاب, کہ سفر ٹکڑا ہے عذاب سے. ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ یہ ہوا کیونکہ من کا ترجمہ سے کرتے ہیں, لیکن یہاں من کا مطلب جو ہے نا وہ ہاں مطلب سے ہی اس کا ترجمہ ہوگا, یعنی عذاب کا ایک ٹکڑا ہے سفر. اچھا, پھر یمنعو ہم نے پڑھ لیا, اس کے بعد قال تعالی ویمنعون المعون, سورہ معون کے آیت کا حصہ لکھ دیا انہوں نے, روکتا ہے معون کو عام برتنے کی چیزیں. اچھا, یمنعو احدکم, منع کرتا ہے تم یا روکتا ہے تم میں سے کسی ایک کو, یعنی تم میں سے ایک کو. احدکم کا مطلب تم میں سے ایک, احدا ایک, کم ضمیر ہے جو کہ جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے, جمع مذکر حاضر کا پروناؤن کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو روکتا ہے تم میں سے کسی ایک کو. نومہو و طعامہو و شرابہو, نوم نیند کو کہتے ہیں سبھی جانتے ہیں اس کو, نومہو, ہو کی ضمیر اس کے ساتھ جڑ گئی تو نیند اس کی, طعام کھانے کو کہتے ہیں یہ بھی آپ سب جانتے ہیں تو طعام اس کا, اور شرابہو, شراب کا مطلب ہوتا ہے پینے کی چیز. ٹھیک ہے, تو اس کا پانی. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کی نیند بھی خراب ہوتی ہے, کھانا پینا بھی اسکیڈول کے مطابق نہیں ہوتا, اور ٹھیک ہے, کھانا پینا بھی اسکیڈول کے مطابق نہیں ہوتا. اچھا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَى, جب مکمل کر لے, تو قضا کا لغات میں لکھا ہوا ہے کہ پورا کرنا, فارغ ہونا. ٹھیک ہے, قضا کا مطلب پورا کرنا, فارغ ہونا, معاملے کو مکمل کر لینا, اس کے لیے بھی لفظ قضا استعمال ہوا. تو قاضی جو ہوتا ہے وہ معاملے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے, مکمل کرنے والا ہوتا ہے, طے کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, طے کرنے والا, تو اسی وجہ سے اس کو قاضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قضا, قال تعالی فإذا قضى امرا, پس جب وہ مکمل کر لے اپنا امر, اپنا کام. اچھا, تو فإذا قضى احدکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإذا قضى احدکم, یعنی جب تم میں سے کوئی ایک مکمل کر لے, نحمتہو اپنی نحمت کو, نحمتہو اپنی نحمت کو, تو نحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے, لغات میں لکھا ہوا ہے حاجت, ضرورت. ٹھیک ہے, نہما ینہمو, یہ اس کا پیٹرن بنتا ہے نہما ینہمو, کیونکہ سمع یسمعو کے وزن پر آیا, اور نحمن اور نحامتن یہ دونوں اس کے مصدر ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے مریض ہونا. ٹھیک ہے, یہ یعنی یہ ایک ترجمہ لکھا ہوا ہے انہوں نے, مریض ہونا, حاجت مند ہونا یا ضرورت مند ہونا, یہ بھی اس کے معنی میں آ جائیں گے. یعنی مطلب کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مکمل کر لے اپنی حاجت کو, یعنی جس مقصد سے وہ سفر کر رہا تھا نا, وہ مقصد مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ حاصل ہو جائے وہ مقصد. ٹھیک ہے, من وجہی ہی. ٹھیک ہے, من کا ترجمہ تو سے کرتے ہیں, اور یہ حرف جر ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وجہی ہی. ٹھیک ہے, اب اس کی لغات میں دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتے ہیں. وجہی ہی تو وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ٹھیک ہے، جمع ہوتی ہے اس کی اوجہ، بلکہ نہیں جمع نہیں ہوتی ہے، وجہ کی جمع وجوہ عام طور پر آتی ہے، جیسے یہاں لکھی ہوئی ہے وجوہ، وجوہ یوم اذ ناظرہ، ٹھیک ہے، کہ اس دن ان کے چہرے جو ہے نا وہ گلٹر کر رہے ہوں گے، ناظرۃن چمک رہے ہوں گے، وجوہ یعنی چہرے، تو وجہ جو ہے وہ چہرے کو کہتے ہیں. وجہ اس کا فعل ماضی ہے، یوجہ اس کا فعل مضارع ہوگا کیونکہ دروا یضربو کے وزن پر ہے. وجاہتن منہ پر مارنا، وجاہتن اس کا مصدر ہوا. قال تعالی فاغسلوا وجوہکم، وضو والی جو آیت ہے کہ جب تم میں سے کوئی یعنی باتھ روم میں سے آئے تو کیا تھا کہ تو پھر وضو کیا آیا تھا نا کہ جی فاغسلوا ایدیکم فاغسلوا وجوہکم، اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے یعنی اپنے چہروں کو دھوئے، ٹھیک ہے. تو من وجہہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وجہ جو ہے نا وہ چہرے کو کہتے ہیں، لیکن وجہ کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے چہرے سے ریلیٹڈ معنوں میں، جیسے کہ رخ کے لیے، ٹھیک ہے، یا اینگل کے لیے، یا ان اے وے، ان ون وے، ٹھیک ہے. تو من وجہی کا ایک ٹرم ہے جو کہ عربی میں استعمال ہوتی ہے، جس کو کہ ہم انگریزی میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ان ون وے، ان ون وے یا ان سم وے، ٹھیک ہے. تو جب وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے ان سم وے، ٹھیک ہے، یعنی ایک لحاظ سے اس کی حاجت پوری ہو جائے تو وہ جلدی کرے، یہ نہیں کرے کہ جی بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہے تو اس میں تو اس کو بہت وقت لگ جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک ایسپیکٹ میں بھی اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے نا تو بس کرے اور گھر واپس جانے کی جلدی کرے، ٹھیک ہے. تو یہ گویا کہ اس کی مراد ہے من وجہ ہی، اس کو من وجہن بھی کہتے ہیں کبھی. اچھا اس کے بعد کیا ہے، فلیعجل، تو یہ تین الفاظ ہیں، ایک تو ہے فا حرف، اس کے بعد ہے لی، اصل میں یہ لی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ امر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کمانڈ کے لیے، اور اس کے بعد ہے یجعل، ٹھیک ہے. تو یجعل جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا ماضی ہوتا ہے اجلا، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے لغات میں اجلا، تو اجلا یا اجلو یہ بنتا ہے اس کا پیٹرن، اجلا یا اجلو. تو یہ یعجل کیوں ہے، کیونکہ لام امر والا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور جب لام امر والا لگ جاتا ہے نا کسی فعل مضارع کے ساتھ تو وہ اس کو حالت جزم میں ڈال دیتا ہے، جس کی ریپریزنٹیشن لاسٹ لیٹر کے اوپر سکون سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لیعجل. اور لیعجل کو جب فا کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے تو فلیعجل نہیں پڑھتے بلکہ فلیعجل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لام کو ساکن کر دیتے ہیں تو یہ فلیعجل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ فلیعجل ہے، پس چاہیے اس کو کہ اجلت کرے، فلیعجل کا ترجمہ پس چاہیے اس کو کہ اجلت کرے، جلدی کرے، ٹھیک ہے. اچھا بس اتنے لغات کافی ہے، تشریح بھی پڑھنی ہے. سفر میں انسان کو جسمانی و روحانی مشقت کے ساتھ ساتھ سردی و گرمی، خوف وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے اور زندگی کی بہت سی راحتوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم سب کا تجربہ ہے جس نے بھی سفر کیا ہے، خاص کر کے گزشتہ زمانے میں، یعنی پرانے زمانوں میں جب یہ موجود سواریاں بھی نہیں تھیں، یعنی ایئر کرافٹ کے سفر نہیں تھا، ٹرین کا سفر نہیں تھا، اور اچھی ایئر کنڈیشن گاڑیوں کا سفر نہیں ہوتا تھا، پہلے گھوڑوں پہ اور گدھوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، تو انسان کو کتنی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہوں گی، یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس پر یہ تکالیف پڑتی ہوں گی. اس وجہ سے اس حدیث میں سفر کو قطعۃ من العذاب فرمایا گیا ہے. نیز یہ کہ اس حدیث میں سونے، کھانے، پینے کو بطور مثال کے ذکر کیا گیا ہے، ورنہ سفر اور بھی بہت سی چیزوں سے روک دیتا ہے، مثلا جمعے کی نماز، کیونکہ مسافر پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی، وہ فرض اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کے لیے اتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہ جمعہ کہاں سے پکڑے گا، ٹھیک ہے، تو جمعے کی نماز اس سے چھٹ جاتی ہے. پھر اس کے بعد عیدین کی نماز بھی مسافر پر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی عیدین بھی جو ہے وہ عمومی طور پر چھوٹ جاتی ہے. جماعت کی نماز بھی اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سفر میں ہوتا ہے ہر جگہ کہاں جا کر کے جماعت کی نماز پکڑے گا. روزہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر سے ساخت ہو جاتا ہے مسافر پر سے. ٹھیک ہے. تو صرف جو ہے وہ جسمانی تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک مومن جو کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا شوق رکھتا ہے تو اس کو عبادات سے بھی محرومی ہو جاتی ہے سفر کے اندر. فلیعجل الی اہلہ, گھر کی طرف لوٹ آئے. ٹھیک ہے, تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جبکہ سفر ضروری نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی بہت مجبوری ہے تو پھر تو ایسا نہیں ہے کہ جی مجبوری کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ آپ گھر کی طرف لوٹ آئیں, وہ تو آپ کو مکمل کرنا ہی ہے. لیکن اگر مجبوری آپ کی ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ گھر واپس لوٹ آئیں. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واپس جلدی لوٹ آئے تاکہ جمعہ عیدین جماعت کی نماز وغیرہ زیادہ اس سے فوت نہ ہو, کیونکہ ہمارے جو اکابرین تھے ان کے یہاں زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہوتا تھی کہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مزے کریں. ٹھیک ہے, یعنی وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ بھی بالکل امپورٹنٹ نہیں ہوتا, لیکن ان کے لیے سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہوتی تھی عبادات ہوتی تھی, انہیں کی یہ کام ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے یہی لکھا کہ ان کی جمعہ عیدین جماعت کی. اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری لاسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے. بہرحال تو یہ تو اس کی تشریح لکھی ہوئی تھی تو اس میں مکمل ہوئی. اب ایک یعنی ایسی ہی بات جو کہ بڑوں سے سیکھی ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے جو خیر ہوتی ہے نا, خیر اور امن, ٹھیک ہے, وہ ان کے گھر میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ گھر میں ہوتی ہے, صحیح ہے. گھر میں انسان کا ایمان زیادہ محفوظ رہتا ہے, یا ان ادر ورڈز اگر کہیں تو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ گھر ایک سینکچوری ہوتی ہے اور اس سینکچوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو اہم چیزیں ہیں نا وہ اس سینکچوری کے اندر محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, جب بھی تو وہ سینکچوری کہلائے گی, اگر محفوظ ہی نہیں ہے تو پھر سینکچوری کہاں کہلائے گی. اسی وجہ سے جن لوگوں کا گھر لڑائی دنگے کا نمونہ پیش کرتا ہے تو اس گھر کے اندر ان کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہوتا, ظاہر عزت محفوظ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کبھی گھر والوں کے ہاتھوں لٹتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو دوسرا یہ کہ ان کا دل کا اطمینان گھر کے اندر نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر انسان کی عزت محفوظ ہو, جہاں پر انسان کے یہ دل کا اطمینان محفوظ ہو, جہاں پر انسان کا ایمان محفوظ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو گھر ہے نا یہ ہوتا ہے گھر, اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر وہ بیچارہ گھر میں بھی بے گھر ہے. صحیح ہے, تو اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلے ہیں تو ان مسئلوں کو ریزالو کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے, کچھ فکر کرنی چاہیے. اس کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جی بس ہے تو ہے اب کیا کریں. بھائی حل ہوتا ہے چیزوں کا, ان چیزوں کو یعنی حل کیا جا سکتا ہے, مسئلوں کا حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کے ساتھ ایسے مسئلے چل رہے ہیں تو اس کو پھر ان مسئلوں کو ڈسکس کرنا چاہیے اور ان مسئلوں کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. عمومی طور پر نا مشورے کے ساتھ یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے بھی انریزالویبل نہیں ہوتے, لیکن چونکہ ہم مشورہ نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے وہ کبھی بھی ریزالو نہیں ہوتے اور ساری زندگی ایسی بے گھر کی شکل میں گزرتی ہے. لیکن آئیڈیلی سپیکنگ ایک انسان کا گھر جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے سینکچوری ہوتی ہے. تو دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ گھر کے باہر رہیں, ٹھیک ہے, گھر سے دور رہیں. بھائی جب شرعی مجبوری ہوتی ہے, شرعی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایکسیپشنل کیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہر دن میں مسلمان مرد کے اوپر جو کہ مسجد کے قریب رہتا ہے شرعی مجبوری 5 مرتبہ آتی ہے. ٹھیک ہے, شرعی مجبوری یعنی شریعت مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے, مسجد میں جائے, نماز پڑھے, کیونکہ جماعت کی نماز اس کے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ مسجد سے قریب رہتا ہے, مسجد کی اذان کی آواز اس کو گھر میں پہنچتی ہے, تو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مسجد کے لیے گھر سے نکلنا ہے نا یہ شرعی مجبوری ہے, اس وجہ سے ہم نکلتے ہیں گھر سے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے رزق کمانا یہ بھی شرعی مجبوری ہے مومن مرد کے لیے. ٹھیک ہے, رزق کمانے کی محنت کرنا, ٹھیک ہے, اسباب اختیار کرنا, ورنہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن اسباب اختیار کرنا یہ بھی شرعی مجبوری اللہ تعالی نے لگائی ہے مومن مرد کے اوپر, تو اس کے لیے بھی اس کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا جب کام ہوتا ہے تو وہ بھی اگر اس قسم کی سچویشن آتی ہے کہ جس میں اس کو دعوت کے لیے ایک آرگنائز طریقے سے نکلنا پڑتا ہے تو وہ بھی ایک شرعی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے, نیڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, نیڈ. تو وہ اس کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتا ہے. اور جب دعوت و تبلیغ کی انتہا والی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ جی جب زبان سے نہیں مانتے تو پھر دوسرے طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے, تو اس کے لیے بھی جو نکلنا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک شرعی مجبوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو گھر سے جب مومن نکلتا ہے نا تو وہ مجبوری کے تحت نکلتا ہے, ادر وائز گھر اس کے لیے پناہ گاہ ہوتی ہے, گھر پناہ گاہ ہوتی ہے. اور اس کو فضول کے کاموں کے لیے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی عادت ہے گھنٹوں گھر سے باہر رہتے ہیں, دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں, یا ایسے ہی جو ہے وہ کہیں چلے گئے, ٹھیک ہے, کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نہ دین کا نہ دنیا کا, اور گھر سے باہر ہیں, ٹھیک ہے. اور کہتے کیا ہیں, جی مرد جو ہے نا مرد تو گھر میں اچھا نہیں لگتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرد کیا چیز ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرد کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے مرد کی ڈیفینیشن کہ مرد گھر میں اچھا نہیں لگتا. بھائی گھر کے اندر جگہ بناؤ, بے شک مردانہ الگ ہو, اس سے انکار نہیں ہے, پہلے مردانہ الگ ہوتا تھا, زنانہ الگ ہوتا تھا, لیکن گھر گھر ہوتا ہے, مردانہ بھی گھر کا حصہ ہوتا ہے. تو گھر میں رہنا سیکھیں. یہ گھر میں رہنا کوئی برائی نہیں ہے, کوئی نیچے ہونے کی علامت نہیں ہے. مومن کا دل گھر میں اٹکا رہتا ہے جب وہ باہر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کو گھر میں سکون ملتا ہے, اس کے دل کو گھر میں سکون ملتا ہے. حتیٰ کہ جنت کی خوشخبری سے زیادہ بڑی خوشخبری مومن کو مل نہیں سکتی. اور جنت میں جا کے اسے بھی بڑی خوشخبری ملے گی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار والی خوشخبری ملے گی, لیکن اس سے پہلے جنت سے بڑی خوشخبری کوئی ہے نہیں. ساری زندگی مومن نے محنت کری ہوتی ہے جنت کے لیے, ٹھیک ہے, ساری زندگی اس کا فوکس جنت ہوتی ہے, فوکس آخرت کی زندگی میں جنت کا پانا ہوتا ہے, وہ ساری زندگی اس میں لگا دیتا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, جب مومن کو یہ خوشخبری مل جائے گی کہ تمہیں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا, تو یہ مومن جنت کی طرف دوڑ لگا دے گا. جنت کی طرف دوڑ لگا دے گا کیونکہ اس کے دل میں تو جنت تھی, اور جنت کے لیے ساری زندگی محنت کری, دعائیں مانگی, اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, اپنی جان کو جو ہے وہ داؤں پہ لگا دیا. تو جب اس کو خوشخبری ملے گی جنت میں مل جانے کی, تو اس کو تو دوڑ جانا چاہیے نا, لیکن یہ کیا کرے گا, جی کیا کرے گا, یہ نو ساؤنڈ جواب اس کا آپ لوگ بتائیں گے. ہم کو جب کوئی بہت بڑی خوشخبری ملے نا تو ہم تو بھول جاتے ہیں پھر ساری چیزیں, لیکن یہ مومن نہیں بھولے گا. یہ مومن جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. کیا اللہ کرے دے دے, کیا کہہ رہے ہیں, یہ مومن جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا, اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا. یہ بھولے گا نہیں اپنے گھر والوں کو, اس کا دل اپنے گھر والوں میں ایسا اٹکا ہوگا کہ یہ گھر والوں میں لوٹے گا, ٹھیک ہے. تو گھر والوں سے پیار, گھر والوں سے محبت, گھر والوں سے انسیت, گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا, یہ دین کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ دینی ضرورت ہے. اپنا ایمان بھی محفوظ رکھنا ہے اس سے رہتا ہے, اور اپنے گھر والوں کا, اپنی آل و اولاد کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے. بیوی کا ایمان بھی تو محفوظ رکھنا ہے, بچوں کا ایمان بھی تو محفوظ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی نار سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. تو گھر سے باہر جب رہیں گے راتوں کو دو دو تین تین چار چار گھنٹے, کسی سے پوچھو جی آپ کلاسز کیوں نہیں اٹینڈ کرتے, او جی بڑی مصروفیت ہے, کہنے لگے جی بہت مصروف ہے وہ بیچارہ. پھر جب پوچھا کہ جی اچھا وہ جو دوستوں کے ساتھ رات کو وقت گزارا کرتے تھے تو وہ اس کا کیا حال ہے, تو پتا چلا جی وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. بیوی جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہے اور خود حضرت نکل جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ, اور ہاں پہلے 3 گھنٹے نکلتے تھے, اب جی خالی 2 گھنٹے نکلتے ہیں, ماشاءاللہ 2 گھنٹے ان کے پاس ہیں دوستوں کے ساتھ نکالنے کے ہر رات کو. لیکن دین ایسنشنز کی کلاس 1 گھنٹے کے لیے نہیں لے سکتے, اور بہانے کیا ہوتے ہیں جی بہت مصروفیت ہے جی بہت مصروف ہیں جی تو یہ جو ہے نا سب کا سب پھر اسی وجہ سے پھر ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں کبھی کوئی مصیبت کبھی کسی مصیبت کے اندر پھنس رہے ہوتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے کمائی بھی ہوتی ہے. تو گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہنا, اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دور آنا بھی پڑے تو اس کو ایک پرماننٹ حصہ نہیں بنا لینا چاہیے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سالوں گھر والوں سے دور رہنا ٹھیک ہے, یا سال میں صرف ایک دفعہ گھر واپس جانا ٹھیک ہے, اس کا ہمیں علاج کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی نے اپنی زندگی کا یہ شیڈول بنایا ہوا ہے کہ ایک سال میں ایک دفعہ گھر جاتا ہے بیوی کے پاس بچوں کے پاس, تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس شیڈول کو چینج کرے ٹھیک ہے. یہ دنیا کی زندگی ہمیں خالی کمانے کے لیے نہیں دی گئی ہے کہ جی سعودی عرب میں بیٹھ کے کماتے رہیں اور گھر والوں کو پیسے بھیجتے رہیں تاکہ گھر والے جو ہیں وہ ایک سے ایک چیزیں خریدتے رہیں اور ایک سے ایک جو ہے وہ فسادی قسم کے اسکولوں کے اندر بچوں کو تعلیم دلواتے رہیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے جو ہے وہ پیسے کما کما کر کے واپس بھیج رہے ہیں. یہ کوئی سسٹم نہیں ہے, یہ غلط سسٹم ہے. اور اگر ہم اس سسٹم کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. گھر والے پیچھے ہوتے ہیں, نہ ان کے دین کا پتہ ہوتا ہے نہ ایمان کا پتہ ہوتا ہے نہ اولادوں کے ایمان کا پتہ ہوتا ہے, بس پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ دنیاوی لذتیں جو ہیں وہ انجوائے کرتے رہیں, اور اسی طریقے سے ساری زندگی کماتے کماتے جو ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب کس دینا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گھر والوں کے ایمان کا کیا کیا تم نے, اولاد کے ایمان کا کیا کیا تم نے, تو ان چیزوں کا حساب ہوگا ہم سے. تو کوئی شرعی مجبوری ہو وہ اور بات ہے, لیکن شرعی مجبوری کے بغیر شوہر کو بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے. شوہر بیوی کے ساتھ رہے, بچوں کے ساتھ رہے, صحیح ہے. کوئی اگر اعتراض ہو یا کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھ لیا کریں. یہاں پر ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں, اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ریکارڈنگ کو بھی روک دیتے ہیں, کلاس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ اسی حدیث کی کتاب کو کنٹینیو کریں یا فقہ کی کتاب کو کنٹینیو کریں. اگر آپ فقہ میں سے کوئی اسپیسیفک ٹاپک کور کرنا چاہیں تو سجیشنز کے طور پہ آپ مجھے الگ سے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.